الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ الطور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سورت میں بنیادی طور پر آخرت کے موضوع کو بیان کیا گیا اور ابتدائی آیات میں کچھ قسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر قیامت کے برپا ہونے اور وہاں مجرمین کے عذاب کا ذکر ہوا. اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر اور ان کے لیے جو عذابوں کی کیفیات ہیں ان کا بیان آیا اور پھر اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ اور اہل جنت کے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا بیان شروع ہوا. وہ بیان آج کی نشست میں بھی جاری رہے گا اور یہ نقطہ بھی بار بار ہمارے سامنے آیا کہ ترغیب اور ترہیب یعنی رغبت دلانا شوق دلانا اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا وارن کرنا خبردار کرنا. یہ دونوں اسلوب تربیت کے لیے ضروری ہیں اور یہ موضوع یا یہ انداز قرآن حکیم میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ قرآن اہل جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ اہل جنت کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے کرتا ہے. تو گزشتہ آیات میں بھی اہل جنت کا بیان تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہے وہ متقین کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اور پھر ذکر آیا کہ وہاں جو کچھ اللہ انہیں عطا فرمائے گا اس سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے دل لگی کر رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا. یہ ذکر بھی آیا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں کھانا پینا وہ با فراغت دستیاب ہوگا اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک کا معاملہ نہیں ہوگا, نہ سپلائی کے رک جانے کا مسئلہ ہوگا نہ کوئی اوور ایٹنگ کا مسئلہ پیش آئے گا. بتایا گیا کہ خوب جی بھر کے با فراغت تم کھاؤ پیو اور پھر اللہ کی شان کریمی کا ذکر تھا کہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت عطا کی گئی. گو کہ حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو کچھ عطا ہوگا وہ اللہ کے فضل سے عطا ہوگا اور بندہ اسی کا اقرار کرے احساس رکھے کہ جو عطا ہے وہ اللہ ہی کا فضل اور اس کے انعام سے ہے. البتہ اللہ کی شان کریمی ہے, وہ فرمائے گا جاؤ تم جو اعمال کرتے رہے اس کے بدلے میں یہ جنت کی نعمتیں. پھر وہاں اہل جنت کا صفے باندھ کر تکیہ لگائے بیٹھنا تختوں پر, تخت کا بھی ذکر آیا, وہ جنت کے تخت ہیں اور اللہ ہر جنتی کو بادشاہت عطا فرمائے گا. وہاں کے تکیوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, وہاں کی محفلوں کا اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن جیسے عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے مشاہدات میں جو چیزیں ہیں یا جو باتیں ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ ان کا ذکر فرما کر ہمیں جنت کا شوق دلاتا ہے. البتہ جنت کی نعمتوں کا اصل معاملہ کیا ہے جو حدیث مبارک بار بار پیش کی جاتی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی آیا ہوگا. یہ ذکر بھی ہوا کہ ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے ان کو جو بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی, یعنی وہاں جو جنتی عورتیں ہیں خاص اٹھان میں اللہ ان کو کھڑا کرے گا. ان کی خوبصورتی کا یہ پہلو کہ حور ہوگی سفید رنگت کا معاملہ اور دوسرا ان کی آنکھوں کا بڑا بڑا ہونا, اس کو قرآن حکیم نے نقل کیا اور اس کے ذیل میں وہ حدیث بھی پیش کی گئی. جب امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایک جوڑا اگر نیک تھا, ایک مرد ایک عورت دونوں نیک تھے, تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی وہ جوڑا بنا دے گا, وہ بیوی اس کو وہاں بھی عطا ہوگی. تو جو دنیا کی عورت نیک ہے جب وہ جنت میں ہوگی تو اس کو ان حوروں کا سردار بنایا جائے گا. یہ قدر و قیمت ایک نیک عورت کی جو دنیا میں رہے, بہرحال جب وہ جنت میں ایک جنتی کی بیوی بنے گی اور اس جنتی مرد کو حورے عطا ہوں گی تو اس دنیا کی نیک عورت کو ان حوروں کا سردار بنایا جائے گا. اور پھر ایک تفصیلاً غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ بات ہوئی کہ آج جب یہ کلام ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو جھجک محسوس ہوتی, کچھ لوگ ذرا اس میں ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, یہ بات بیان میں آئے بھی کہ نہ آئے. یعنی دنیا کو فحاشی اور یعنی میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں, بے حیائی کی باتیں کرنے میں لوگوں کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں، نکاح کے پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر زنا کے گندے راستے اختیار کرنے والوں کو یہ سب کچھ کرنے، نشر کرنے، دکھانے، چھاپنے، بیان کرنے، ڈسکشن کرنے اور اس سب کو پروموٹ کرنے میں کوئی اگر ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، تو ایمان والوں کے رب نے اپنے کلام میں اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے کلام میں اس بات کی ترغیب و تشویق اگر دلائی تو ایمان والوں کو اس کو بیان کرنے میں، اس پر ڈسکشن کرنے میں کاہے کو جھجک ہو، کیوں وہ اس کے بارے میں ہیزیٹنٹ ہوں، کیوں ان کو جھجک محسوس ہو کہ وہ جنت کی حوروں کا ذکر نہ کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آخری غالباً نقطہ تھا جس پر پچھلی مرتبہ کلام ہوا. اگلی آیات میں بھی اہل جنت کا تذکرہ ہی جاری ہے. ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، وہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں چپک کر رہ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جب جہنم کا بیان آتا ہے تو تاثر تو لیتا ہے انسان، اور لینا بھی چاہیے، اللہ نے ڈرایا ہے تاکہ ہم ڈرے اور بچیں. لیکن بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی مولوی ڈراتے ہیں. عجیب بات ہے بھئی، قرآن اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے احادیث میں جہنم کے ڈراوے بتائے ہیں، تو بیان ہونے چاہیے نا تاکہ خوف پیدا ہو. لیکن کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر ہی نہ کیا ہو؟ کیا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت کا ذکر نہ کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر دوسری بات، جہاں کہ قرآن تسلسل سے بیان ہوگا ہم وہی کوشش کر رہے ہیں، جہاں مسلسل اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات کا بیان ہوگا تو جہنم کا تذکرہ بھی آئے گا اور جنت کا ذکر بھی آئے گا. اور ابھی خطاب سے پہلے جب میں دو رکعت ادا کر رہا تھا تو اس سے قبل مجھے خیال آیا کہ پچھلے جمعے بھی جو آیات تھی ان میں جنت کا بیان تھا، آج جو آیات ان میں بھی جنت کا بیان، اور دو جمعے قبل جو آیات تھی ان میں جہنم کا بیان تھا. تو اگر اس کو تھوڑا سا کوانٹیفائی کریں تو ایک جمعے میں جہنم سے متعلق آیات کا بیان تھا، پچھلا جمعہ اس میں بھی جنت کے متعلق بیان تھا، آج بھی جنت کے متعلق بیان ہوگا. تو اگر آج کا جمعہ پچھلے دو جمعوں کو ملائے تو دو تہائی بیان کس کے بارے میں ہوگا؟ جنت کے بارے میں. ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی. تو اب پچھلے دو جمعوں سے ہماری ترتیب میں کیا تھا؟ ایک جمعے میں بیان جہنم کے عذاب کا زیادہ تھا، پچھلے جمعے میں بیان جنت کی نعمتوں کا تھا، آج بھی بیان اب جو ہم کر رہے ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا. تو بجائے اس کے ہم اپنی تھنکنگ کے مطابق کچھ کریں، اللہ نے جو کلام عطا فرمایا اس کو ترتیب سے لے کر چلتے رہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مبارک احادیث اور ارشادات عطا فرمائے ان کو ترتیب سے لے کر چلتے رہیں، تو بالکل توازن کے ساتھ دین کی رہنمائی ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس تمہید کے بعد اب سورۃ طور کی آیت نمبر 21 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس آیت کا حوالہ ایک عنوان کے تحت کئی مرتبہ آتا رہتا ہے نشستوں میں کہ جنتی گھرانہ کیسا ہوگا، جنتی گھرانہ کیسے لوگوں پر مشتمل ہوگا، اس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے. گویا یہ وہ آیت ہے کہ جو مجھے اپنے لیے اور آپ کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک ٹارگیٹ کے طور پر یا مشن کے طور پر یا ویژن کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے کہ بھائی ہمارا گھرانہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے گھرانے میں اگر گفتگو ہو، دنیا تو سوچتی ہے فلیٹ سے بڑے فلیٹ میں جانے، بڑے فلیٹ سے بنگلے میں جانے، اور اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے. جی آج بچوں کی ایجوکیشن یہ تو کل یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ ہونی چاہیے، فلاں پروفیشن میں ان کو پرسو کرنا چاہیے، ایکسل کرنا چاہیے. سوچے، اس کی بحث ہم نہیں کر رہے، لیکن بہرحال کتنا ہی بڑا گھر دنیا کا ہو، میں دو فٹ نیچے جاؤں گا میرا پورا گھرانہ دو فٹ نیچے جائے گا، چھوٹا گھر بھی نہیں جائے گا نہ، بڑا تو دور کی بات ہے. میں دو فٹ نیچے چلا جاؤں گا میرا گھرانہ دو فٹ نیچے چلا جائے گا، بڑی کوالیفیکیشن تو کیا چھوٹی سی بھی نہیں جائے گی. ایک فٹ کا بڑا سا سرٹیفکیٹ کیا، 6 انچ کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ نہیں جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا. تو گھر والوں کے بارے میں کیا سوچیں، کیا ویژن رکھیں، کیا ٹارگیٹ ہو کہ ہمارے گھرانے کو یہاں پہنچنا ہے. اس تعلق سے یہ آیت کریمہ بہت قیمتی ہے جہاں جنتی گھرانے کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. ارشاد ہوا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإيمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شيء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رهین، ہر آدمی اپنے اعمال کے عوض رہن رکھا ہوا ہے. یہ ہے سورۃ طور کی آیت نمبر 21 کا مفہوم ترجمہ. پہلی بات, جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, جنت میں داخلے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں, خیر کے کام اللہ کے ہاں قبول ہوں, اس قبولیت کی پہلی شرط بھی ایمان ہے. کفار کے بظاہر کتنے خیر کے اعمال ہوں, دنیا میں کچھ مل جائے گا تو مل جائے گا, اگر ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہو, بڑے سے بڑا سوشل ویلفیئر کا کام ہو, اگر ایمان کی دولت نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ پہلی بات ہے. تو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے, اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط وہ ایمان ہے. اب اس تعلق سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کی فکر کرنی, جتنا گرمی سردی سے بچنے بچانے کا اہتمام ہے, جتنا اور مشکلات مصائب پریشانیاں تھریٹس سے بچنے بچانے کا اہتمام ہے, اس سے بڑھ کر اس بات کی فکر ہو کہ ہم نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. یہ شرط لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتہم ذریتہم بإیمان, اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. دیگر مقامات میں قرآن اعمال صالحہ کا ذکر بھی کرتا ہے کامیابی کے لیے, اور دیگر امور کا ذکر بھی کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط اولین بات ایمان کا ذکر فرمایا. تو فرمایا جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اگلا جملہ بھی بڑا پیارا, وما التناہم من عملہم من شیء, اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. جنت کے درجات تو بہت ہیں نا. جیسے ایک معروف حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو, چاہے وہ حافظ ہے یا کچھ آیات کا حافظ ہو, اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہے تو اس کو کہا جائے کہ قرآن پڑھنا شروع کرو, ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ. تمہارا آخری مقام کہاں ہوگا؟ جو آخری آیت تم تلاوت کرو گے. تو 6236 آیات تو قرآن میں ہے. مشہور تعداد کیا ہے جی؟ 6666. صحیح تر بات ہے 6236. تو ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ, ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ, تمہارا آخری مقام وہ ہوگا, آخری درجہ تم وہاں پہنچو گے جو آخری آیت تم تلاوت کرو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن, حفظ قرآن کا مزید شوق و ذوق عطا فرمائے. بہرحال تو جنت میں درجات تو بہت ہیں, اور بہرحال کوئی اوپر ہوگا, کوئی درا نیچے ہوگا, کوئی وسط میں ہوگا, کوئی تھوڑا اور نیچے ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ ایک گھرانہ جنت میں تو پہنچا اللہ کے فضل سے, ایمان پر بھی تھا, خیر کے نیکیوں کے اعمال بھی تھے, لیکن بہرحال سب برابر نہ ہو, کوئی درجے میں اوپر ہو, کوئی درمیان میں ہو, کوئی تھوڑا نیچے, کوئی ذرا اور نیچے. اللہ فرما رہا الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. تمام ہی مفسرین نے فرمایا اس کا سادہ مفہوم کیا ہے, جو درجے میں نیچے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایلیویٹ کرے گا, اور اس کو بلند کر کے اوپر جو فیملی ممبر ہوگا, گھر کا سربراہ, اماں ابا جو بھی, ان کے برابر لے جا کر اللہ تعالیٰ ملا دے گا. یہ ہے جنتی گھرانہ, کہ اگر درجات میں کوئی اوپر نیچے کا معاملہ تو اللہ نیچے والوں کو بلند کر کے اوپر پہنچا دے گا. اس میں ایک نقطہ اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا بڑا قیمتی ہے, کہ ماں باپ کی نیکی کا بھی فائدہ اولاد کو ہوتا ہے. اور ایک دلیل آپ کو مجھے ہر جمعے کو پڑھنے کو ملتی ہے, اگر سورہ کہف کی تلاوت ہم کرتے رہیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, جناب خضر کا قصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سبھی کو یاد ہے. وہ بچوں کی وہ دیوار جناب خضر نے صحیح کر دی تھی بغیر کسی اجرت کے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہ کام کیا تھا. بعد میں بتا دیا گیا کہ بھائی وہ بچے تھے یتیم, اور ان کا تھا وہاں خزانہ دفن, اگر وہ دیوار پھٹ جاتی, ہٹ جاتی, خزانہ ظاہر ہو جاتا, لوگ لے لیتے, اللہ نے چاہا کہ خزانہ محفوظ رہے. لیکن قرآن نے الفاظ کیا نقل کیے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ ان کا نیک تھا, اللہ نے باپ کی نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی دیا, اور یہ آخرت کا بیان ہے. تو اہل علم نے لکھا کہ ماں باپ کی نیکی کا اجر اولاد کو بھی مل سکتا ہے, یعنی فائدہ اولاد کو بھی مل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کوالیفائی کرنے کی شرط لازم کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی دولت ہونا شرط لازم ہے. تو تو یہ نقطہ بھی اہل علم نے یہاں پر بیان فرمایا. اب میں دوبارہ اس کروں کہ کیا یہ نقشہ ایک گھرانے کا میرے اور آپ کے سامنے رہتا ہے؟ کیا مجھے فکر ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ جنت میں ہو؟ کیا مجھے فکر ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ جنت میں ہو؟ کیا میری فکر ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں ہو؟ میرے بہن بھائی میرے ساتھ جنت میں ہو؟ ذرا غور فرمائیے، کیا یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے؟ آج تو معاف کیجئے گا کہ قریبی اے ڈی سینٹر ہے، کچھ مرتبہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جوان اولاد کس طرح ماں باپ کو پھینک کر جاتی ہے وہاں پر، استغفر اللہ، اور کبھی دھتکار کے گھر سے نکال دیا جائے، کبھی بھائیوں کے درمیان نفرتوں کا معاملہ. کتنا عرصہ جینے زمین پر ہمیں، کتنی زندگی آپ کی میری، کوئی شیورٹی ہے؟ بچوں کو ہم دفن کرتے، جوانوں کو ہم دفن کرتے، بوڑھوں کو ہم دفن کرتے، ہمیں بھی کل کو دفن کرے گا، کتنا گزار لیں گے یہ وقت ہم؟ لیکن کیا یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا؟ اور اللہ کی قسم، اگر یہ ہمارا ٹارگیٹ ہو کہ اس پورے گھرانے کو جنت میں ہونا ہے، تو ہمارے نقشے ہی بدل جائیں گے، جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، کم ہو کر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ناراضگیاں بھی دور ہو جائیں گی، مسائل میں کمی واقع ہو جائے گی، پورا گھرانا آن بورڈ آ جائے گا، اگر یہ نقشہ ہمارے سامنے ہو، یہ اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہو، یہ اللہ کی ترغیب و تشویق ہمارے سامنے ہو، جو ہماری فکر بن جائے کہ مجھے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے جنت میں اپنے ساتھ. ہر فرد گھر کا یہ سوچے گا تو اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا. وہ جو قرآن کہتے ہیں سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اہل ایمان مرد اور عورتیں آپس میں ساتھی ہیں، ہم مقصد ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے، ایک دوسرے کو بدی سے روکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ماں باپ ہو، ہم باپ ہیں، حضرات بیٹھے ہوئے، اللہ ہمیں خیر پر رکھے، ہماری اولاد کو خیر پر رکھے، پورے گھرانے کو خیر پر رکھے، اور اللہ تعالی ایمان کے بچانے اور اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے اور اس کی مضبوطی کی مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل کوئی ذرا اوپر نیچے ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر لا کر پورے گھرانے کو جنت میں جمع فرما دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آگے فرمایا، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال میں رہن کے طور پر رکھا ہوا ہے. رہن کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں جس کو سیکیورٹی کہتے ہیں، کولیٹرل کہتے ہیں، کہیں سے لون لیا جاتا ہے تو کوئی شے رکھوائی جاتی ہے نا ڈپازٹ کے طور پر، پلاٹ کے پیپرز رکھوا دیے، زیورات رکھوا دیے، بھائی تم نے 10 لاکھ لیا، یہ پلاٹ کے پیپر رکھوا دو، 10 لاکھ واپس کرو، پلاٹ کے پیپر لے لو، یہ پلاٹ کے پیپر سب پھنسے ہوئے ہیں، یہ زیورات پھنسا ہوا، یہ رہن رکھا ہوا ہے، ہاں 10 لاکھ لوٹا دو اور یہ لے جاؤ. ہر آدمی بطور رہن پھنسا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بندوں کو زمین پر بھیجا. اور وہ مقصد کیا ہم پڑھائیں سورہ داریات کے آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ مقصد دے کر اللہ نے زمین پر بھیجا، ایمان لانے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا. اب یہ ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، اپنی جان کو چھوڑا لو، ورنہ ہر ایک کی جان جا رہی ہے جہنم کی طرف، اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو. تو یہ تم رہن میں رکھے ہوئے ہو، ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے اپنی جان کو چھڑا سکتے ہو، بچا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی گہرائی بھی عطا فرمائے اور اس کی مضبوطی بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اس کی بڑھوتنی بھی عطا فرمائے، اور اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی یاد رکھیے، یہ زندگی آپ کی میری امانت ہے، میرے اور آپ کے پاس اللہ کی. یہ جو نعرے ہیں نا، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، میرا جسم میری مرضی، یہ غیر اسلامی نعرے ہیں. ہم اس وجود کے مالک نہیں، مالک کون ہے؟ اللہ. ہم تو امین ہیں، یہ سب ہمارے پاس ایز اے ٹرسٹ ہے، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم اس کے امین ہیں. اللہ نے یہ جو زندگی عطا کی امانت ہے میرے پاس، یہ روح عطا کی امانت ہے میرے پاس. اب اس کے تقاضے پورے کر کر میں اپنا آپ کو چھوڑا سکتا ہوں، جس کو سادہ الفاظ میں کیا عرض کیا گیا، ایمان اور ایمان کے ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو تو یہ تم اپنے آپ کو چھڑا سکو گے. چھڑانا جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو. اور کامیابی اللہ کے یہاں کیا ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رہن کا معاملہ ہے اس کا یقین بھی عطا کرے، اور جو چھڑانے اپنے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ آگے فرمایا جنت کی نعمتوں کے بیان میں، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم پھلوں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے اور گوشت کے ذریعے جو ان کا جی چاہے گا۔ مدد کرنے سے مراد یعنی یہاں پر عطا کی بات ہو رہی ہے، ان کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، پھلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ ان جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جو کچھ دیر رہے تو سڑ بھی جاتے، جو ایک موسم میں دستیاب ہوتے دوسرے موسم میں دستیاب نہیں ہوتے، جن کی پرائس اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے تو کئی لوگ خرید بھی نہیں پاتے، جی وغیرہ وغیرہ نہیں۔ وہ جنت کا معاملہ اور وہاں کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں، بس پھل یوں کہا کہ ایک شوق ہے، انسان کو پھل کھاتا ہے تاکہ شوق پیدا ہو، لیکن وہ پھل کیسے ہوں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ولحم مما یشتہون، اور گوشت سے جو ان کا جی چاہے گا، جو جی چاہے گا ولح، اور ایک جگہ قرآن نے کہا ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ پسند کریں گے، تو خاص اللہ تعالیٰ گوشت بھی عطا کرے گا۔ جیسے جنت کی نہروں کا ذکر آتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، صاف شفاف پانی کی نہر، صاف دودھ کی نہر، صاف شفاف شہد کی نہر، اسی طرح شراب کی نہر، مگر پاکیزہ ہوگی، مگر وہ دنیا کا شہد، وہ دنیا کا دودھ، وہ دنیا کی شراب، وہ دنیا کا پانی وہ نہیں ہوگا، وہ اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح وہ خاص پھل ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیے، وہ خاص گوشت ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ ہاں پرندوں پر ایک بات یاد آئی، بڑے دل سے سنیے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر کوثر کا تذکرہ فرمایا، جنت میں حوض کوثر ہے اور نہر کوثر ہے، یعنی جنتی داخلے سے پہلے نبی مکرم علیہ السلام کے ہاتھوں امتیوں کو جام کوثر عطا ہوگا، وہ حوض کوثر ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور ایک نہر کوثر کا معاملہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ اے عمر، اس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور بھی تفصیل آئی۔ اور پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، وہ اس سے پی رہے ہوں گے، وہ اس سے پی رہے ہوں گے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا مزے کر رہے ہوں گے وہ پرندے جو نہر کوثر سے پیئیں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو یہ بڑے بڑے پرندے جب پی رہے ہوں گے تو کتنے مزے کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، ذرا یہ سوچو، جو جنتی پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کر رہے ہوں گے، جو جنتی ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، انہوں نے کیا پیش کیا تھا، بھنا ہوا بچھڑا، یعنی بھنے ہوئے بچھڑے کا گوشت، یاد آ گیا، قرآن میں بار بار قصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خلیل کا رب اللہ سبحانہ و تعالی، ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا رب اللہ سبحانہ و تعالی، اے میرے صحابہ، آج بھی جنت میں بچھڑے تیار کر رہا ہے، آج بھی جنت میں بچھڑے تیار کر رہا ہے، وہ بچھڑے آج بھی جنت میں چر رہے ہیں، اور جب اللہ کے بندے جنت پہنچیں گے تو سلسبیل کا پانی بھی پیش ہوگا، سلسبیل خاص ایک چشمہ، اس کا پانی بھی پیش ہوگا، اور یہ جو بچھڑے چر رہے ہیں جنت میں، اللہ ان کا گوشت جنتیوں کو پیش کرے گا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی غالباً، جس کو اس کا شوق لگ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا مہنگے سے مہنگا گوشت کا آئٹم کچھ ہے اس کے لیے، کھا لو، پی لو، کو مسئلہ نہیں، حلال چیزیں کھائے کوئی ایشو نہیں، مگر اس پر جنت کو قیاس نہ کریں۔ جنت وہ ہے جو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی آیا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں وہ جنتیوں کا ذکر ہے، اس میں وہ جنتی پیالوں کی چھینا جھپٹی کریں گے، وہ مشروب کہ جس میں نہ کوئی بکواس کی بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. جام وہاں بھی چھلک رہے ہوں گے, ادھر کے جام تو حرام ہے نا, ادھر کے جام تو حرام ہے, شراب کی بات کر رہا ہوں, ادھر وہی اللہ حلال کر کے دے گا, مگر وہ ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور یہ چھینا جھپٹی کیا ہے, یہ تو دوست یار جب بیٹھتے تو لطف اندوزی کا معاملہ ہوتا ہے, یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, یہ چھینا جھپٹی تو ایک سرور دیتا ہے انسان کو یہ طرز عمل, اور یہ چھینا جھپٹی ایک لطف اندوزی کی بات ہوا کرتی. تو جام وہاں بھی چھلک رہے ہوں گے, لبالا بھرے ہوں گے, چھلک رہے ہوں گے, مگر وہ کیسی ہوگی, وہ مشروب ایسا ہوگا کہ اس کو پی کر کوئی بکواس کسی کی زبان پر نہیں آئے گی, اور کوئی گناہ کی بات کا معاملہ نہ ہوگا. یہاں جو دنیا میں اللہ نے حرام قرار دیا شراب کو, اس کو پی کر تو انسان کی عقل معروف ہوتی ہے, زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی, اخلاق کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اسی لیے دنیا میں اس کو ام الخبائث, ساری ناپاک اور گندی چیزوں کی جڑ بنیاد قرار دیا گیا. مگر آج دنیا میں بندے چھوڑتے ہیں اللہ کی خاطر حرام کو, آج دنیا میں بندے چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نافرمانی کے کاموں کو, اللہ کل اپنے پاس سے عطا فرمائے گا, مگر وہ پاکیزہ مشروب ہوگا جس کو پی کر نہ کوئی بکواس زبان پر ہوگی, نہ اول فول زبان پر ہوگا, نہ عقل معروف ہوگی, نہ آپے سے بندہ باہر ہوگا. آگے فرمایا وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, اور ان کے ارد گرد پھرتے رہیں گے خدمتگار مداد لڑکے, گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں. یہ خدمتگاروں کا ذکر آ گیا, جنتی ہر جنتی تو بعد میں پڑھیں گے, اللہ توفیق عطا فرمائے, وہ 29 پارے میں سورہ دہر ہے, ابھی تو 27 پارہ ہے, وہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر جنتی بادشاہ ہوگا, اور بادشاہ سلامت کے تو جو پروٹوکول ہوتے ہیں, جو ان کے مزے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ, تو خدمتگار لڑکے ہوں گے, اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, اور یہ خدمتگار ہوں گے ان کے. ان خدمتگاروں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے, کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں. موتی کو سیوی میں رکھا جاتا ہے نا, تو اس کا حسن, اس کی بیوٹی جو ہے, جب تک وہ پوشیدہ رہے وہ حسین نظر رہتا ہے. اس ان خدمتگار لڑکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایسے ہیں, اتنے خوبصورت ہیں جیسے سیپی میں چھپا کر رکھا گیا موتی ہو. اب اگر خدمتگاروں کا حسن یہ ہوگا, توجہ فرمائیے, خدمتگار لڑکے جنتیوں کے جو ہوں گے ان کا حسن یہ ہوگا, تو اہل جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ خدمتگار لڑکے ہیں نا, ان کا حسن یہ ہوگا جو اللہ نے خاص پیدا کیے ہوں گے, تو جنت والوں کے حسن کا عالم کیا ہوگا, اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. آگے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کر رہے ہوں گے. جنتی والوں کا ڈسکشن بھی قرآن نقل کرتا ہے, اہل جہنم کا ڈسکشن بھی قرآن نقل کرتا ہے. جنت والے جہنم والوں سے ڈسکشن کریں گے, جہنم والے جنت والوں سے ڈسکشن کریں گے, یہ سارے نظارے قرآن میں بیان کیے گئے. اور آج اس دنیا میں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آپ اس وقت کسی موبائل پہ اس کو اپلوڈ کر دیں, پوری دنیا سن سکتی ہے, کوئی مشکل ہے؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جنت کی تمام تر وسعتوں کے باوجود اور جہنم کی تمام تر وسعتوں کے باوجود جنت والوں کو جہنم والوں کے نظارے دکھاؤ, اللہ دکھائے گا, قرآن میں ذکر ہے, اور وہ کلام کریں گے ایک دوسرے سے, وہ باتیں بھی آگے آئیں گی. لیکن یہ کلام ہے اہل جنت کا آپس میں ایک دوسرے سے, کیا سوال ہو رہا ہے؟ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, کہیں گے بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں جب رہتے تھے تو ڈرتے تھے. کس بات سے ڈرتے تھے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے حاضری ہونی. یہ جنت والوں کا جو ڈسکشن جنت میں ہوگا, اللہ اپنے کلام میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں, اس لیے کہ آج ہم یہ نقشے اپنے گھروں میں پیدا کریں اور لانے کی کوشش کریں. کیا کہیں گے جنت والے؟ ہم اپنے گھر والوں میں جب تھے تو ڈرتے رہتے تھے. بھائی معاف کیجئے گا, کئی مرتبہ انسان مال حرام میں مبتلا ہوتا ہے, کئی مرتبہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, کئی مرتبہ انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو توڑتا ہے گھر والوں کی وجہ سے, انتہائی معذرت اور ادب کے ساتھ. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو لگتا ہے کہ مسلمان فارغ ہو گیا ہے. اچھے بڑے ہمارے وہ بھائی جو نمازی بھی ہیں, ظاہر کا گیٹ اپ بھی سنت رسول کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, شادی بیاہ کی محفلوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے پردگی تو ہلکا لفظ ہے, ناچ گانے ہو رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہم جیسے تو شاید 100 میں سے 99 جگہ جانے کی قابل نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بھائی اللہ کو ناراض نہ کرو, لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, پھر معذرت کے ساتھ ہم اس کرتے ہیں اللہ کیا کہے گا بھائی. تو جنت ہی کیا کہہ رہے, ہم تو ڈرتے تھے بھائی, اللہ کو جواب دینا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو گھر والوں کی ہر بات ماننا، جائز ناجائز ہر بات ماننا، اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد کرنا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. قرآن کہتا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 15 میں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، بے شک سب سے بڑھ کر خسارے میں کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. آج گھروں میں اللہ کے کلام کی بات ہو رہی، ماہ ربیع الاول ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، سراخوں پر مبارک برکت. کیا اللہ کے رسول کا تذکرہ گھر میں ہے اور پورا سال اللہ کی کتاب کا بیان گھر میں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا بیان گھر میں ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ گھر میں ہے، اس رخ پر آنے کی کوشش ہے گھروں میں ہمارے؟ اور جو مشن محمد رسول اللہ علیہ السلام کا تھا، جو 23 برس کی محنت محمد مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس امتی کو اس مشن سے کوئی نسبت ہے؟ کہ آج میرے گھرانے کو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر کی کیفیات مکہ مکرمہ کی یاد ہے؟ کیا طائف کی گلیاں یاد ہیں؟ کیا ہجرت کی راتیں یاد ہیں؟ احد کے 70 صحابہ یاد ہیں شہید جو کیے گئے؟ رسول اللہ کا بہتا ہوا خون طائف کی گلیوں میں، رسول اللہ کا بہتا ہوا خون احد کے میدان میں، کیا آج ہمیں یاد ہے؟ آج ہمارے گھرانے کس رخ پر ہیں؟ آج امتیوں کا مقصد کیا ہے؟ ویژن کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کس رخ پر جا رہے ہیں آج ہم؟ ذرا غور تو کریں. آپ اور میں درود پڑھتے اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اللہ قبول فرمائے، درود پڑھے، سلام پڑھے، اللہ کے رسول کو پہنچایا جاتا، احادیث واضح. اگر ہماری حرکتیں بھی وہاں پیش ہو رہی ہو تو حضور ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے؟ اور کل حضور سے سامنا جب ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم امید لے کر جائیں کہ شفاعت ملے، ہم توقع لے کر جائیں کہ جامع کوثر ملے، اور حضور پوچھے میری زندگی تمہارے سامنے تھی کہ نہیں، میرے شب و روز تمہارے سامنے تھے کہ نہیں، میری سنت تمہیں کتنی محبوب تھی، میرا رخ زندگی تمہیں کتنا محبوب تھا، میرا مشن تمہیں کتنا محبوب تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کا بھی ہم کیا؟ تو یہ جنتی ہے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے بے شک ہم اپنے اہل خانہ میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے. اس میں کچھ بات اور بھی میں کرنا چاہوں گا، وہ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے.